السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغانستان اسلامی جمہوریہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوئے 20 روز ہو گئے ہیں, لیکن دونوں فریق مشترکہ لائحہ عمل اور قواعد و ضوابط پر اتفاق نہیں کر سکے ہیں. مذاکرات میں شریک دونوں ٹیموں نے ٹویٹر پر اپنے بیانات میں کہا کہ دو معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بات چیت جاری رہے گی. افغان قومی مصالحت کے اعلی کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے بتایا کہ دونوں فریق متنازع امور کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے, اور انہیں امید ہے کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی سلمہ خلیلزاد کی آمد سے موجودہ اختلافات کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ادھر سلمہ خلیلزاد کا کہنا ہے کہ وہ دوحا جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ وہ دوحا اور خطے کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں وہ افغان قیادت میں ہونے والے مذاکرات کے شرکاء سے ملاقات کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام اور بین الاقوامی برادری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہے اور توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل اور دیرپا اور جامع فائر بندی کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے میں پیش رفت ہوگی. افغانستان کے قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے, جو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں, پاکستان کے صدر عارف علوی سے بدھ کے روز ملاقات کی ہے. عبداللہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے افغان امن عمل اور باہمی تعلقات پر بات کی. صدر علوی نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور امن عمل کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. پاکستان نے افغانستان کے لیے منگل کے روز ایک نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی ہے, جو افغان شہریوں کو 6 ماہ کے لیے سفر کی سہولت مہیا کرے گی. پاکستانی عہدیداروں کے مطابق نئی پالیسی کے قواعد کے مطابق افغان شہریوں کو سہولت فراہم کی جائے گی کہ وہ 6 ماہ کے دوران کئی مرتبہ پاکستان آ جا سکیں. اس دوران کاروبار کے طویل مدتی مواقع, سرمایہ کاری اور طلباء کے لیے ویزا بھی شامل ہے. افغانستان میں بدخشاں صوبے کے عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ کوہستان ضلع کے ایک پولیس سربراہ عبدالظاہر زیاہی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ رات طالبان کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. بدخشاں کی صوبائی حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان نے کوہستان ضلع کی ایک چوکی پر حملہ کیا, جس کے نتیجے میں ضلعی پولیس سربراہ اور 2 مقامی پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ رات کی لڑائی میں 15 طالبان ہلاک و زخمی ہوئے ہیں. طالبان نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے لداخ علاقے کو محدود اندرونی خود مختاری دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے. براہ راست وفاق کے کنٹرول والے اس علاقے کو یہ پوزیشن بھارتی آئین کے 6 شیڈیول کے تحت دی جا رہی ہے, تاکہ لداخ کی اراضی اور سرکاری ملازمتوں پر مقامی لوگوں کے اختیارات اور حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا سکے, جس کا مطالبہ مقامی بوتھ قیادت نے کیا تھا. تاہم لداخ کے دوسرے بڑے ضلع کارگل کی سیاسی, سماجی اور مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس مطالبے سے دور رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جموں و کشمیر کو دوبارہ ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے, اور 5 اگست 2019 سے پہلے کے آئین ہند کی دفعات 370 اور 35A کے تحت جو خصوصی پوزیشن اسے حاصل تھی وہ بحال کی جائے. لکھنؤ کی خصوصی سی بی آئی عدالت نے بابری مسجد انہدام معاملے پر انہدام کے تقریباً 28 برس بعد اپنے فیصلے میں تمام 32 ملزموں کو شواہد کے فقدان کی بنیاد پر الزامات سے بری کر دیا ہے. اس کیس میں سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی, سابق مرکزی وزراء مرلی منوہر جوشی اور اوما بھارتی, اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور کئی سابق اور موجودہ ارکان پارلیمنٹ اور بھارتی جنتا پارٹی اور وشوا ہندو پریشد کے رہنماؤں کو ملزم بنایا گیا, اور ان پر بابری مسجد انہدام کی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. عدالت نے منظم سازش کے الزام کو خارج کر دیا اور کہا کہ سی بی آئی اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران معیشت، صحت اور انتخابات سے متعلق امور پر بحث کی گئی۔ کلیولینڈ شہر کے کالج کیمپس میں دونوں امیدواروں کے درمیان یہ صدارتی مباحثہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب 5 ہفتوں کے بعد امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونا ہے۔ دونوں امیدواروں کی عمریں 70 برس سے زیادہ ہیں اور ان کے درمیان مزید 2 مباحثے ہونا ہے۔ تفصیلی رپورٹ تھوڑی دیر کے بعد پیش کریں گے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان کی مجموعی قومی قرضوں کا حجم 44 خرب روپے سے تجاوز کر گیا، جو پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار کا 106% ہے، جو بعض ماہرین کے خیال میں تشویش کی بات ہے۔ تاہم اقتصادی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے حاصل کردہ قومی قرضے پیداواری شعبے کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ قرضے ان کے بقول معیشت کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بقول اگر ان قرضوں کو غیر پیداواری شعبوں اور پہلے سے لیے گئے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو بقول ان کے یہ اقدام نہ صرف ملک کی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہوگا بلکہ ان قرضوں کی ادائیگی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ دوسری طرف حکومت کے عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت قومی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ملک کی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ تھوڑی دیر میں پیش کریں گے محمد جلیل۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کا آغاز 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں عوامی جلسے سے کیا جائے گا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد منعقدہ ہنگامی اجلاس میں حزب اختلاف کے رہنماؤں کو قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے نوٹس کے اجرا کی مذمت کی گئی۔ تاہم وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حزب اختلاف عدالتوں میں مقدمات کا دفاع کرنے کی بجائے حکومت دھمکیاں دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔ افغانستان کی قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت نے دوحہ امن مذاکرات میں شریک اپنے وفد کو تاکید کی ہے کہ وہ عمل کے دوران تحمل کا مظاہرہ کریں اور افغانستان میں امن کے قیام کے تاریخی اور نادر موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیں۔ منگل کے روز پاکستان کے دفتر خارجہ سے وابستہ تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں ہونے والی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا افغانستان 1990 یا 2001 والا نہیں رہا بلکہ بدل چکا ہے اور نئی نسل ایک پرامن مستقبل کی خواہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ان دنوں اسلام آباد کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغان قومی مصالحت کے سربراہ کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ افغانستان کی سرحد سے ملحق قبائلی ضلع خیبر کی وادی تیرہ اور دیگر علاقوں سے لگ بھگ 8 سال قبل نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے لیے پشاور کے نزدیک باب خیبر میں ایک مظاہرہ ہوا، جس سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے وادی تیرہ سمیت تمام قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی اندراج نہ ہونے اور متعلقہ علاقوں میں عسکریت پسندوں کی موجودگی کے باعث نہیں ہو سکی ہے، تاہم اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
افغانستان کی سرحد سے ملحقہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ کے راجگال اور دیگر علاقوں سے لگ بھگ 8 سال قبل نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے بارے میں مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد کے زیر اہتمام پشاور کی نزدیک باب خیبر کے مقام پر بدھ کے روز ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کے لیے اسی مقام پر احتجاجی دھرنا پچھلے 93 دنوں سے جاری ہے۔ احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی اور اس سے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ خطاب کرنے والوں میں جماعت اسلامی کی صوبائی امیر سینیٹر مشتاق احمد خان، سینئر وکیل لطیف آفریدی، ممبران صوبائی اسمبلی نثار مومن اور بلاول آفریدی نمایاں تھے۔ سیاسی اتحاد کے سرگرم رکن زرغن شاہ آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ متاثرین جو ہے کوکھیل وہ بات چیت سارے خیبر پختونخوا کے آئی ڈی پی جو ہے اپنے گھروں کو گئے ہیں، لیکن کوکھیل قبائل ابھی تک متاثرین ہیں اور ان کو در بدر ٹکڑے کھانے کرنے پر مجبور ہے. تو اس وجہ سے سیاسی اتحاد نے یہ فیصلہ کیا اور یہ دھرنا دیا اور آج بہت جلسہ عام کیا ان کے بارے میں بہت شو کیا.
خیبر پختونخوا میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے پی ڈی ایم اے کے عہدیداروں کا موقف ہے کہ زیادہ تر نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی اسی وجہ سے ممکن نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں نے متعلقہ اداروں کے ساتھ اندراج نہیں کیا تھا. ضلع خیبر کی کوکی خیل قبیلے سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنما ملک فیض اللہ جان کا کہنا ہے,
ظاہری طور پہ کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن پتہ نہیں جو عسکری قیادتوں کے ساتھ ہمارے جتنے بھی جرگے اور میٹنگ ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم مائنڈ صاف کر رہے ہیں اور بس اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. حالانکہ انہوں نے ہمیں ٹائم فریم بھی دیا تھا کہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 15 دن کے اندر کام شروع کرتے ہیں, اس کے بھی 3 مہینے ہو گئے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی معلومات ہمیں نہیں ہے کہ یہ کیوں ہمارے واپسی پہ رکاوٹ کر رہا ہے یا کیا ہے. یہ ہمیں
خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل صوبائی وزیر شوکت علی یوسفزئی کا کہنا ہے,
دیکھیں ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ کئی جگہوں پہ مشکلات ہیں لیکن وہ کم ہے, لیکن ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور اسپیشلی جو وزیرستان ہے وہ تھوڑی سی جگہ پہ وہاں آپریشن بھی ہو رہا تھا, اگر وہ اس ان علاقوں کا ایشو ہے تو وہ انشاءاللہ جلد ریزالو ہو جائے گا.
ضلع خیبر کے علاوہ شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل اور جنوبی وزیرستان کی وادی شوال کے نقل مکانی کرنے والے ہزاروں خاندان واپسی کے مطالبات کرتے چلے آ رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان سے 15,000 ان خاندانوں کے علاوہ سرحد پار خوست افغانستان چلے جانے والے 7,000 خاندانوں کی واپسی ابھی تک ممکن نہیں ہوئی ہے. شمالی وزیرستان کے ان قبائلیوں نے جون 2014 کے وسط میں اس وقت گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کی تھی جب علاقے میں موجود عسکریت پسندوں کے خلاف حکومت نے ضرب اعظم کے نام سے فوجی کاروائی شروع کی تھی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان کے مجموعی قومی قرضوں کا حجم 44 خرب روپے سے تجاوز کر گیا, جو پاکستان کی قومی مجموعی پیداوار کا 106% ہے, جو بعض ماہرین کے خیال میں تشویش کی بات ہے. تاہم اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے حاصل کردہ قومی قرضے پیداواری شعبے کی بحالی کے لیے استعمال کیے جائیں تو یہ قرضے ان کے بقول معیشت کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر ان قرضوں کو غیر پیداواری شعبے اور پہلے سے لیے گئے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ اقدام نہ صرف ملکی معیشت کے لیے سود مند نہیں ہوگا بلکہ ان قرضوں کی ادائیگی حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگی. دوسری طرف حکومت کے عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومت قومی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق 30 جون 2020 تک پاکستان کے مجموعی قومی قرضوں کا حجم 44 خرب روپے سے تجاوز کر گیا ہے اور یہ قرضے مجموعی قومی پیداوار کا 106% ہیں. بعض اقتصادی ماہرین اس صورتحال کو ملکی معیشت کے لیے سود مند قرار نہیں دے رہے ہیں. پاکستانی معیشت پر نظر رکھنے والے صحافی مہتاب حیدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے موجودہ قرضوں کا حجم پاکستان کی حالیہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے.
دیکھیں یہ 106% آف جی ڈی پی جو ہے, یہ پاکستان کا جو ہے وہ جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیٹ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جی ڈی پی گروتھ شرنک کر رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے.
مہتاب حیدر کے بقول پاکستانی معیشت کی شرح نمو میں کرونا وائرس کی وجہ سے نمایاں کمی واقع ہوئی ہے.
ایک تو آپ کا جو اکانومی کا سائز ہے وہ نہیں بڑھ رہا اور خاص کر کووڈ کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ تھی یہ جو لاسٹ ایئر تھا اس میں نیگیٹو 0.4% تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو ہمارا جو ہے ریونیوز ایف بی آر کے ریونیوز یا نان ٹیکس ریونیوز ان کے اندر بھی کوئی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو پچھلے 10-15 سالوں میں وہ اسٹیگنیٹ ہے آلموسٹ.
تاہم اقتصادی امور کے تجزیہ کار فروخ سلیم کا کہنا ہے کہ اگر قومی قرضے پیداواری شعبے کو بحال کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں تو ان کے بقول اس کا معیشت کی بحالی پر مثبت اثر ہوگا.
میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ اگر تو ملک نے جو ڈیٹ اٹھایا ہے وہ پروڈکٹیو وینچرز کے اندر لگا ہوا ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں. جاپان کا جو جی ڈی پی ڈیٹ ریشو ہے کوئی 300 سے زیادہ بچ جاتا ہے, لیکن اس نے اپنا جو ڈیٹ اٹھایا ہوا ہے وہ پروڈکٹیو وینچرز میں ہے اور وہ ڈیٹ جو ہے اس کی پیمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کے ساتھ میجر پرابلم میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا جو بہت لارج میجورٹی آف ڈیٹ ہم لیتے ہیں وہ ان پروڈکٹیو میجر میں چلا جاتا ہے, پرانے قرضہ جات واپس کر رہے ہیں, ہم وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں.
تجزیہ کار فاروق سلیم کا مزید کہنا ہے کہ اگرچہ حکومت کی توجہ ان کے بقول محصولات میں اضافہ کرنے پر مرکوز رہی ہے, لیکن ان کے بقول وسیع اقتصادی اصلاحات کے ذریعے ہی ملک کی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا سکتا ہے.
پالیسی کام نہیں چل سکتی جب تک ڈیپ ریفارمز, بہت ہی زبردست قسم کی ڈیپ قسم کی اصلاحات حکومتی اخراجات اور حکومتی خساروں کے حوالے سے اس وقت تک جب نہیں لاتے تو یہ ڈیٹ جو ہے جو قرضہ جات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی تیزی سے بڑھتے چلے جائیں گے.
دوسری طرف اقتصادی امور کے ماہر کیسر بنگالی کا کہنا ہے کہ حکومت کو قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے نہ صرف غیر ضروری ترقیاتی اخراجات کم کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی بلکہ ان کے بقول غیر ضروری درآمدات میں بھی کمی کرنے کی ضرورت ہوگی.
میں سمجھتا ہوں کہ 30% نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کی ضرورت ہے جو بنتا ہے 1 خرب روپے, اور یہ ممکن ہے, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, یہ ممکن ہے, یہ ہو سکتا ہے. یہ صرف ایک سینٹنس میں نہیں بتا رہا ہوں, اس میں بہت سارے ایسے مثال دے سکتا ہوں اور ان کے نمبرز دے سکتا ہوں جو تو مکمل طور پہ ظاہر ضروری ہے, ریاست کا بوجھ ہے.
تاہم حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت درست سمت پر گامزن ہے اور حکومت قومی قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ملکی معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
لکھنؤ کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے بابری مسجد انہدام معاملے میں انہدام کے تقریباً 28 برس بعد اپنے فیصلے میں تمام 32 ملزموں کو شواہد کے فقدان کی بنیاد پر الزامات سے بری کر دیا. اس کیس میں سابق نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی, سابق مرکزی وزیر مرلی منوہر جوشی اور اما بھارتی, اتر پردیش کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور کئی سابق اور موجودہ ارکان پارلیمنٹ اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور وشو ہندو پریشد کے رہنماؤں کو ملزم بنایا گیا تھا اور ان پر بابری مسجد انہدام کی سازش رچنے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا. عدالت نے منظم سازش کے الزام کو خارج کر دیا اور کہا کہ سی بی آئی اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکی. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہے.
سی بی آئی جج ایس کے یادو نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بابری مسجد کا انہدام منظم منصوبہ بندی کے نتیجے میں نہیں ہوا بلکہ عمارت اچانک چند لمحے میں گر گئی. انہوں نے یہاں تک کہا کہ جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا تھا وہ دراصل عمارت کو انہدام سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے وشو ہندو پریشد کو بھی بری ذمہ کر دیا اور کہا کہ بابری مسجد کے انہدام میں براہ راست یا بالواسطہ اس کا کوئی کردار نہیں تھا, مسجد کے گنبد پر چڑھنے والے غیر سماجی عناصر تھے. عدالت نے کہا کہ ملزموں کے خلاف وافر ثبوت پیش نہیں کیے گئے اور سی بی آئی کی جانب سے جمع کیے گئے آڈیو اور ویڈیو ثبوتوں کی صداقت کی جانچ نہیں کی جا سکتی, ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا گیا. آج کا دن جسٹس ایس کے یادو کی مدت ملازمت کا آخری دن تھا. اس معاملے میں 48 افراد کے خلاف فرد جرم داخل کی گئی تھی جن میں سے اس دوران 17 افراد کی موت ہو گئی. عدالتی فیصلے پر الگ الگ رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. جہاں بی جے پی, وشو ہندو پریشد اور آر ایس ایس نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے, وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے فیصلے کو انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے فیصلے کے مطالعے اور قانونی نکات پر غور کرنے کے بعد اسے اعلی عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے. بورڈ کے ایک رکن ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کے بقول سی بی آئی نے ٹھوس شواہد پیش نہیں کیے, لیکن ایسے بہت سے لوگوں نے بیانات دیے جو اس واقعہ کے چشم دید گواہ تھے, لیکن عدالت نے ان کے بیانات کو بھی اہمیت نہیں دی.
ان لوگوں نے وہاں لوگوں کو جمع کیا تھا سمبولک کارتوا کے نام پر, ان لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا, انسٹیگیٹ کیا تھا, موبلائز کیا تھا, لوگ وہاں پاوڑے لے کر آئے, کدالے لے کر آئے, رسیاں لے کر آئے, اور اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی کنسپریسی نہیں تھی, یہ کسی نے ان کو موٹیویٹ نہیں کیا, کسی نے انسپائر نہیں کیا, اس میں آر ایس ایس کا رول نہیں ہے, کسی نے وشو پرشد رول نہیں کیا, یہ سب چیزوں کے باوجود بھی اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس میں کافی اور شافی ثبوت نہیں ہے ان لوگوں کو اس میں ملوث کرنے کے, تو یہ بہت ہی
مسلم پرسنل بورڈ کے وکیل ایڈوکیٹ ایم آر شمشاد نے کہا کہ پوری دنیا نے ٹیلی ویژن پر بابری مسجد کا انہدام دیکھا تھا, پھر بھی عدالت نے کہہ دیا کہ کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے.
میں اس کو 94 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ سے جوڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیمولیشن تھا وہ ایک نیشنل شیم تھا. اس نیشنل شیم کو آج کے فیصلے میں کسی حد تک ریکٹیفائی کیا جا سکتا تھا جو اس ججمنٹ سے نہیں ہو پایا.
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے فیصلے پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ اب بہت سے فیصلوں میں طرفداری ہونے لگی ہے. انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ آج کا دن عدلیہ کی تاریخ میں سیاہ دن ہے. ادھر پاکستان نے اس فیصلے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے شرمناک قرار دیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق بابری مسجد کے انہدام جیسا مجرمانہ واقعہ رتھ یاترا اور بی جے پی وی ایچ پی اور سنگھ پریوار کی اشتعال انگیزی کے نتیجے میں پیش آیا. اس کے مطابق ہندو سے متاثر بھارتی عدلیہ ایک بار پھر انصاف فراہم کرنے میں افسوسناک حد تک ناکام ہوئی ہے. اگر دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں انصاف کا نام و نشان ہوتا تو اس مجرمانہ کارروائی کا اعتراف کرنے والے آزاد نہ ہوتے. یاد رہے کہ سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والے پانچ رکنی بینچ نے گزشتہ سال اجودھیا تنازعہ کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ بابری مسجد کو منظم انداز میں منہدم کیا گیا اور مسلمانوں کو 450 سال قبل تعمیر کی گئی مسجد سے محروم کر دیا گیا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے لداخ علاقے کو محدود اندرونی خود مختاری دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے. براہ راست وفاق کے کنٹرول والے اس علاقے کو یہ پوزیشن بھارتی آئین کے 6ویں شیڈیول کے تحت دی جا رہی ہے تاکہ لداخ کی اراضی اور سرکاری ملازمتوں پر مقامی لوگوں کے اختیارات اور حقوق کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، جس کا مطالبہ مقامی بودھ قیادت نے کیا تھا. تاہم لداخ کے دوسرے بڑے ضلع کرگل کی سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں نے اپنے آپ کو اس مطالبے سے دور رکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ جموں اور کشمیر کو دوبارہ ایک مکمل ریاست کا درجہ دیا جائے اور 15 اگست 2019 سے پہلے اسے آئین ہند کی دفعہ 370 اور 135A کے تحت جو خصوصی پوزیشن حاصل تھی اسے بحال کیا جائے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بھارتی حکومت نے لداخ کی بودھ قیادت کو یقین دلایا ہے کہ علاقے کے لوگوں کے اراضی اور سرکاری نوکریوں پر حقوق کو تحفظ دلانے اور دوسری سرکاری مراد تعلیمی اسکالرشپس اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے بہت جلد ایک نیا قانون متعارف کرایا جائے گا. لداخ کو یہ کم اویش اندرونی خود مختاری بھارت کے آئین کے 6ویں شیڈول کے تحت دی جا رہی ہے. بھارتی حکومت کی طرف سے لداخ کو محدود خود مختاری دینے پر رضامندی کا اظہار مقامی بودھ قیادت کے اس مطالبے کے جواب میں کیا گیا ہے کہ سابقہ ریاست جموں کشمیر کے اس پہاڑی خطے کو آسام کے قبائلی علاقے بوڈو لینڈ کی علاقائی کونسل کی طرز پر اختیارات تفویض کیے جائیں. لداخی بودھ قیادت نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جاتا ہے تو تمام مقامی تنظیمیں لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل لیہ کے انتخابات جو عنقریب ہونے والے ہیں کا بائیک آؤٹ کریں گی. بھارتی حکومت نے گزشتہ سال اگست میں اپنے زیر انتظام کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کر کے ریاست کو براہ راست وفاق کے کنٹرول والے دو حصوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا تھا. اگرچہ اس متنازع اقدام کے بعد جموں کشمیر میں کئی نئے قوانین جن میں ایک نیا قانون اقامت بھی شامل ہے متعارف کرائے گئے اور کئی ایک موجودہ قوانین کو تبدیل کیا گیا، لداخ میں اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت بھارت لداخ کو محدود اندرونی خود مختاری دینے کے لیے اس لیے آمادہ ہو گئی ہے کیونکہ چین نے اس کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے اقدام کو قبول نہیں کیا ہے اور حال ہی میں بیجنگ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ وہ لداخ کو نئی دہلی کی طرف سے وفاق کے زیر انتظام علاقہ بنانے کے اقدام کو تسلیم نہیں کرتا. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان لداخ اور تبت کی سرحد پر کئی ماہ سے جاری مہازارائی کو اسی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے. تاہم لداخ کے دوسرے ضلع کرگل کی مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے، جن میں بااثر مدارس امام خومینی میموریل ٹرسٹ اور اسلامیہ اسکول بھی شامل ہیں، بودھ قیادت کے 6ویں شیڈول کے تحت علاقے کو خصوصی اختیارات تفویض کرنے کے مطالبے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ لداخ سمیت پورے جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ دیا جائے. کرگل ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے. منگل کے روز کرگل کے ایک سرکردہ مذہبی رہنما اور جمعیت علمائی اسنا اشری اور اسلام اسکول کے صدر شیخ نذیر مہدی نے علاقے کی دو اور اہم اور با اثر شخصیات کیپٹن محمد حسین اور سجاد کرگلی کی معیت میں لداخ کے لیفٹنٹ گورنر آر کے ماتھر سے ملاقات کی اور کرگل کے عوام کے مطالبات کا اعادہ کیا. سجاد کرگلی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
کرگل کے عوام نے اس جو نظریے کو ہے وہ مسترد کر دیا
اور ہم ایک بار پھر ہم یہی گورنمنٹ آف انڈیا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر یقینی طور پر گورنمنٹ جو ہے ہماری امپاورمنٹ کا سوچتی ہے, ہمارے سیف گارڈز کا سوچتی ہے, تو ہمیں اپنا اسٹیٹ خود واپس کیا جائے. کارگل کے لوگوں کا کوئی عمل دخل اس مانگ کے ساتھ نہیں ہے, شیڈول سکس کے ساتھ, کیونکہ یہ مانگ شروع سے ہماری مانگ نہیں رہی ہے. یہ 370 کے اپلیکیشن کو لے کر پورے کرگل کا یونینیمس یہی ایک یہ مانگ ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس کو ریسٹور کیا جائے.
بھارت کی حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ لداخ کے عوام کو با اختیار بنانے کے لیے اسے چھٹے شیڈول کے تحت خصوصی قوانین وضع کرنے کی اجازت دینے کے حق میں ہے. یوسف جمین, وائس آف امریکہ, سری نگر.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے محکمہ آثار قدیمہ اور میوزیم نے بالی ووڈ کے عظیم فنکاروں دلیپ کمار اور راج کپور کے پشاور میں واقع گھروں کو تحویل میں لے کر آرٹ میوزیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ صوبے کے ثقافتی ورثے کو محفوظ بنایا جا سکے. اس ضمن میں خیبر پختونخوا کے ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم نے پشاور کے ڈپٹی کمشنر کو دو مراسلے بھیجے ہیں جس میں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ بالی ووڈ کے اداکار راج کپور اور دلیپ کمار کے گھر جو عام لوگوں کی ملکیت ہیں ان سے خرید کر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا جائے. اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں تفصیل پیش کر رہے ہیں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم ڈاکٹر عبد الصمد نے بتایا کہ دلیپ کمار اور راج کپور کے گھر پشاور کے وال سٹی میں واقع ہیں. کچھ عرصہ قبل اس کے موجودہ مالکان اس کو گرا کر کمرشل پلازا بنانا چاہتے تھے, لیکن آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے ایکٹیویٹی ایکٹ 2016 کے تحت ان کو روکا, لیکن عمارت کو گرانے کے عمل میں کافی نقصان ہو گیا تھا. ڈاکٹر عبد الصمد کے مطابق ابھی حکومت نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اسے لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ کے تحت خریدا جائے. اس ضمن میں ڈپٹی کمشنر پشاور کو ایک مراسلے کے ذریعے درخواست کی گئی ہے کہ اس پر سیکشن 4 لگایا جائے اور اس کی قیمت محکمہ آثار قدیمہ اور میوزیم کو بتائی جائے تاکہ اسے خریدا جا سکے.
نیکسٹ پروسیس اس کا یہ ہوگا کہ اس کو اپنی حالت پہ واپس لے کے آئیں گے, اس بلڈنگ کی کنزرویشن ہوگی, اور پھر آخری پروسیس اس کا یہ ہے کہ اس میں اڈیپٹیو ری یوز کے لیے یہ بلڈنگ جو ہے میوزیم ایز اے میوزیم یوز ہوگا. میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اصل میں پشاور ریوائیول پلان کا ایک حصہ ہے جو 9/11 سے پہلے پشاور ایک وائبرنٹ سٹی تھی کلچرل کے لحاظ سے, لیکن دہشت گردی اور سیکورٹی حالات کی وجہ سے یہ سارے کلچرل ایکٹیویٹیز اور ایونٹ اور ایک ہب جو تھا وہ پشاور سے شفٹ ہو کے لاہور چلا گیا تھا.
راج کپور اور دلیپ کمار کی پیدائش اور پرورش پشاور کے سب سے قدیم اور مشہور علاقہ قصہ خوانی میں ہوئی. بعد میں دونوں کے خاندان ممبئی منتقل ہو گئے جہاں وہ اپنے دور کے کامیاب اداکار بن گئے. بالی ووڈ کے بادشاہ شاہ رخ خان کے اباؤ اجداد کا گھر بھی اسی علاقے میں واقع ہے. سیکرٹری کلچرل ہیریٹیج کونسل شکیل وحید اللہ خان کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی سرزمین فن و ثقافت کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز مانی جاتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پشاور کی سرزمین نے دلیپ کمار, راج کمار, پرتھوی راج, ونود کھنہ, امجد خان اور شاہ رخ خان کے والد بھی یہاں پیدا ہوئے. ان کے مطابق یہاں پیدا ہونے والے فنکار آج بھی بالی ووڈ پر راج کر رہے ہیں. ایسے میں حکومت کا ان عظیم فنکاروں کے گھروں کو محفوظ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی شناخت باقی رہے.
پشاور کے لوگوں کا اور بالی ووڈ کا جو رشتہ ہے, ممبئی کا جو رشتہ ہے, امن کے حوالے سے, خیر سجالی کے حوالے سے, بھائی چارے کے حوالے سے جو ہے نا, اس کی مضبوطی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. ان گھروں کو محفوظ کرنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو موجودہ یا آئندہ نسلیں ہیں کم از کم ان کے لیے یہ ورثے کے طور پہ محفوظ ہوگا.
ڈائریکٹر آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم ڈاکٹر عبد الصمد کے مطابق موجودہ حکومت کی توجہ پشاور کی دوبارہ بحالی پلان پر مرکوز ہے, اور اس سلسلے میں پشاور میں 100 سال سے زیادہ پرانی 1800 عمارتوں کو تحویل میں لینے کے بعد ان کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
افغانستان اسلامی جمہوریہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوئے 20 روز ہو گئے, لیکن دونوں فریق مشترکہ لائے عمل اور قواعد و ضوابط پر اتفاق نہیں کر سکے. مذاکرات میں شریک دونوں ٹیموں نے ٹویٹر پر اپنے بیانات میں کہا کہ دو معاملات ابھی بھی حل طلب ہیں اور ان کا فیصلہ کرنے کے لیے بات چیت جاری رہے گی. افغان قومی مصالحت کی اعلی کونسل کے ایک ترجمان فریدون خازون نے بتایا کہ دونوں فریق متنازع امور کو حل کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھیں گے, اور انہیں امید ہے کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل خلیلزاد کی آمد سے موجودہ اختلافات کو حل کرنے میں مدد ملے گی. ادھر زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ وہ دوحہ جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ وہ دوحہ اور خطے کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ افغان قیادت میں ہونے والے مذاکرات کے شرکا سے ملاقات کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ افغان عوام اور بین الاقوامی برادری صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے سیاسی مستقبل اور دیر پا اور جامع فائر بندی کے لیے لائے عمل تیار کرنے میں پیش رفت ہو سکے گی.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے نیٹو اتحادی ممالک یونان اور ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ روم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے جلد از جلد بات چیت شروع کریں. دونوں ممالک میں متعدد امور پر کشیدگی پائی جاتی ہے, تاہم انہوں نے مشرقی بحیرہ روم میں دونوں ملکوں کے بحری جنگی جہازوں کے ایک دوسرے کے سامنے آ جانے کے بعد یہ تنازع بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش پر اتفاق کیا. ترکی نے مشرقی بحیرہ روم کے اس علاقے میں تیل کی تلاش کے سلسلے میں جنگی جہازوں کی حفاظت میں ایک بحری جہاز بھیجا تھا, تاہم یونان کا دعویٰ ہے کہ یہ اس سمندری علاقہ ہے. یونان نے ترکی کے جہازوں کی آمد کے بعد خود اپنے جنگی جہاز اس علاقے میں بھجوا دیے تھے اور اپنی افواج کو تیار رہنے کا حکم جاری کیا تھا, جس سے یہ تنازع بڑھ جانے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے. ترکی نے اس علاقے سے اپنے جہاز واپس بلا لیے تھے اور کہا تھا کہ اس اقدام سے 1 اکتوبر کو ہونے والے یورپی ملکوں کے سربراہ اجلاس سے قبل بات چیت کے لیے سازگار فضا قائم ہوگی. یورپی یونین بحری علاقے کے اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کا ارادہ رکھتی ہے اور توقع ہے کہ وہ سائپرس, یونان اور فرانس کے مطالبے پر ترکی کے خلاف پابندیاں عائد کرنے پر غور کرے گی. امریکہ کے وزیر خارجہ پامپیو نے کریٹ جزیرے میں یونان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد امید ظاہر کی کہ ترکی اور یونان میں سنجیدگی کے ساتھ بات چیت جلد شروع ہو جائے گی. مشرقی بحیرہ روم کے ممالک تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اس سمندری علاقے کو اپنا علاقہ قرار دینے کی کوششیں کرتے آ رہے ہیں. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے علاقے پر تیسرے روز بھی جھڑپیں جاری رہیں, جبکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی بین الاقوامی سرحدوں کے اندر بھی حملوں کے الزامات لگائے. کئی دہائیاں پہلے جنم لینے والے اس تنازع کے دوبارہ بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں اب تک مسلح افواج کے اہلکاروں سمیت درجنوں افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اس جنگی صورتحال میں دنیا بھر سے کئی ملکوں نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ لڑائی روک دیں. منگل کے روز اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کونسل کے ارکان نے بھی اس سنگین مسئلے پر غور کیا. خبر ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق آذربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیا کے افواج نے اس کے دشکسان کے علاقے میں بمباری کی ہے. دوسری طرف آرمینیا کے حکام کا کہنا ہے کہ آذربائیجان کے افواج نے اس کے ایک قصبے واردنس میں ایک عسکری یونٹ کو نشانہ بنایا, جس سے ایک بس میں آگ بھڑکنے سے ایک شہری ہلاک ہو گیا. آرمینیا کی وزارت خارجہ نے آذربائیجان کے دشکسان پر بمباری کے الزام کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ وہ آرمینیا کے خلاف جارحیت کو اس کے وسیع علاقوں تک پھیلانا چاہتا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق اتوار کو شروع ہونے والی جھڑپوں میں ناگورنو کاراباخ کے 84 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ ان جھڑپوں میں ان کے 10 شہری بھی ہلاک ہوئے. عالمی تناظر میں اس تنازع کی اہمیت اس لیے کئی گنا بڑھ گئی کیونکہ افریقین کو دو بڑے ملکوں کی حمایت حاصل ہے. ایک طرف روس آرمینیا کے ساتھ ہے اور اس کا آرمینیا سے دفاعی اتحاد بھی ہے, جبکہ دوسری جانب ترکی آذربائیجان کا حلیف ہے. اور اب پیش کرتے ہیں پاکستان, جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی. عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچنے پر افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے. ایران میں کیسز کی تعداد 4,53,000 سے زیادہ ہو گئی. بھارت میں کیسز کی تعداد 61 لاکھ سے زیادہ اور 96,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار مزید 8 مریض دم توڑ گئے, جبکہ 672 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. پاکستان میں کیسز کی مجموعی تعداد 3,11,000 سے زیادہ ہے اور 2,96,000 سے زائد مریض صحت یاب ہوئے ہیں. بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 62 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, تاہم طبی ماہرین کہتے ہیں کہ 1,30,00,000 آبادی کے ملک بھارت میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اس سے 10 گنا زیادہ ہو سکتی ہے. بھارت کی طبی تحقیق کی کاؤنسل کا کہنا ہے کہ اس سال اگست کے وسط سے ستمبر کے وسط تک ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 29,000 افراد کے خون کے ٹیسٹ سے پتا چلا ہے کہ 10 برس سے زائد عمر کے ہر 15 افراد میں سے 10 میں پہلے سے موجود کرونا وائرس کی اینٹی باڈیز پائی گئی ہیں. کاؤنسل کے سربراہ ڈاکٹر بلرام بھرگاوا نے بتایا کہ اس جائزے سے پتا چلتا ہے کہ کچی بستیوں میں رہنے والے 15.6% افراد میں یہ اینٹی باڈیز موجود ہیں, جبکہ یہ تناسب کچی بستیوں کے باہر رہنے والے افراد میں 8.2% اور دیہی علاقے کے رہائشیوں میں 4.4% ہے. بھارت اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. بھارت میں کاروبار, ہوٹل, ریسٹوران اور شراب خانوں پر پابندیاں ختم کیے جانے کے بعد یہ وائرس تیزی کے ساتھ پھیلا. کووڈ 19 سے دنیا بھر میں 10 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 97,000 ہلاکتیں بھارت میں، 1,42,000 ہلاکتیں برازیل میں اور 2,05,000 ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں۔ دنیا سے کرونا وائرس ختم ہونے کے فی الحال کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے، اور جوں جوں وقت گزر رہا ہے بہت سے لوگوں کے لیے سماجی فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کو ماہرین پینڈیمک فٹیگ کا نام دے رہے ہیں۔ تفصیلات سواد شاہ خان اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں۔
انم خان ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیکرز فیلڈ میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہیں۔ کرونا وبا کے آغاز کے بعد سے انم کی ایک مصروفیت اپنے لیے ایسی متبادل سرگرمیاں تلاش کرنا ہے جو وہ وبا سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ سر انجام دے سکیں۔
پچھلے 6 ماہ سے کوارنٹین کے دنوں میں یہی کر رہی ہوں۔ جو آپ کو پسند ہو وہ کرنا یقیناً مددگار ہوتا ہے، اور اگر آپ دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سماجی فاصلہ رکھنے اور فیس ماسک پہننے کی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے۔
تاہم لگ بھگ 6 ماہ پہلے کووڈ 19 کی وبا کے آغاز کے بعد سے اب تک کے عرصے کے دوران نہ صرف ان احتیاطی تدابیر کے خلاف کئی گروپس کی جانب سے مزاحمت دیکھی گئی، بلکہ اب ان احتیاطی تدابیر کو اپنانے والوں کی جانب سے بھی کچھ بیزاری کا اظہار سامنے آ رہا ہے جو ماہرین صحت کے لیے باعث تشویش ہے۔
To see suddenly all the work we had done is being taxed again is hard.
وہ سارا کام جو ہم مکمل کر چکے ہیں اسے پھر سے جمع ہوتے دیکھنا مشکل ہے۔ جیسے ہر کوئی گھر میں رہ کر اور ماسک پہن کر تھک چکا ہے، ہم بھی ہسپتال میں رہ کر اس جنگ کو لڑتے اور لوگوں کو محفوظ رہنے اور اپنی صحت کی فکر کرنے کا کہتے کہتے تھک چکے ہیں۔
Fighting the fight, reminding people of what to do to stay safe and being concerned for our own health.
کلیولینڈ کلینک سے منسلک ماہر نفسیات ڈاکٹر اسکاٹ بے بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو معمولات زندگی کا حصہ بنانے کے لیے انداز فکر بدلنا مددگار ہو سکتا ہے۔
میں اسے رضامندی کہتا ہوں، غیر آرام دہ چیزوں کو کرنے کی رضامندی، کیونکہ یہ ہماری اور وہ جن کی ہم قدر کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے اہم ہیں۔
ڈاکٹر اسکاٹ بے کے مطابق احتیاطی تدابیر کو اگر عادت بنا لیا جائے تو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتی۔
سہن میں 6 فٹ دور بیٹھ کر فلم دیکھ لیں یا پھر کچھ اور کر لیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے بھی نہیں تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں ارے یہ اچھا آئیڈیا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس میں مزہ آئے گا۔
تھوڑی جدت لائیں اپنے کام میں، اعمال میں، جیسے اگر آپ کام کر رہے ہیں تو کبھی گھر کے اندر بیٹھ کے کام کریں، کبھی پیٹیو، کبھی باہر نکلیں، اور ورزش کر رہے ہیں تو الگ الگ طرح کی ورزش شامل کریں، کبھی جاگنگ، کبھی واکنگ، اور کبھی جیسے میں آج کل تھوڑی سی سائیکلنگ کی طرف دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔
اور وبائی امراض کے ماہر ڈاکٹر گریگوری پولن کہتے ہیں کہ کسی ممکنہ ویکسین کے آنے کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک یہ احتیاطی تدابیر جاری رکھنا ضروری ہوگا۔
We will still be wearing masks.
ہم ماسک کووڈ ویکسین کے لینے کے بعد بھی پہن رہے ہوں گے، اس وقت تک جبکہ آبادی کی بڑی تعداد میں قوت مدافعت پیدا نہ ہو جائے۔
اور دنیا کے سب سے بڑے ویکسین بنانے والے ادارے سیرم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ آدھار پونا والا کا کہنا ہے کہ ویکسین بننے کے باوجود بھی یہ شاید دنیا کے تمام لوگوں کے لیے اتنی بڑی تعداد میں 2024 تک دستیاب نہ ہو سکے۔ یوں تب تک ماسک پہننا، صابن سے ہاتھ دھونا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہی اس وبا کے خلاف آپ کے بہترین ہتھیار ہیں۔ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔
خبریں ختم ہوئیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں پر مشتمل اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے حکومت مخالف تحریک کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ اس احتجاجی تحریک کا آغاز 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں عوامی جلسے سے کیا جائے گا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد منعقدہ ہنگامی اجلاس میں حزب اختلاف رہنماؤں کو قومی احتساب بیورو کے نوٹس کے اجرا کی مذمت کی گئی۔ تاہم وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ حزب اختلاف عدالتوں میں مقدمات کا دفاع کرنے کی بجائے حکومت کو دھمکیاں دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان۔
سوموار کو قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی عدالتی حکم پر گرفتاری کے بعد حزب اختلاف کے اتحاد پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس ہنگامی طور پر بلایا گیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں تمام جماعتوں نے حکومت مخالف تحریک کے باقاعدہ آغاز پر اتفاق کرتے ہوئے 11 اکتوبر کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پہلا احتجاجی جلسہ رکھنے کا اعلان کیا۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی نے کہا کہ ملک میں جمہوریت سکڑتی جا رہی ہے اور حکومتی اقدامات کے نتیجے میں آئین جمہوریت اور آزاد میڈیا خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے اتحاد نے شہباز شریف کی گرفتاری اور اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف نیب مقدمات کی مذمت کی۔
تمام جماعتیں ان فیصلوں پر متفق ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ، یہ تحریک جو ہے، یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک صرف سنہرا قدم ہی نہیں بلکہ ایک حقیقی سیاسی تبدیلی یہاں سے انشاءاللہ رونما ہو۔
وفاقی وزیر فواد چودھری نے حزب اختلاف جماعتوں کی جانب سے احتجاجی تحریک کے اعلان پر رد عمل میں کہا کہ اپوزیشن کے پاس دھمکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ مقدمات کا عدالت میں دفاع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن سے اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ احتساب کے بیانیہ پر سمجھوتے سے نہیں کیا جا سکتا۔
ہماری جو حکمت عملی ہے وہ جب آئندہ چند ہفتوں میں جب سامنے آئے گی تو اپوزیشن حیران ہو جائے گی، اور جس قسم کی انہوں نے سیاست کی ابتدا کی ہے میرا یہ خیال ہے ان کو احساس ہوگا کہ وہ بہت بڑی غلطی ہے جس کے جو انہوں نے کی ہے۔ ہم انہیں ایک انکلوسیو سیاست کی دعوت جو ہے وہ بارہا دے چکے ہیں، ہم پھر جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔
دوسری جانب حکومت مخالف تحریک کے اعلان کے ساتھ ہی نیب نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق وزیر اعظم شاہد حاکان عباسی سمیت حزب اختلاف کے متعدد رہنماؤں کو، تاہم حکومتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف رہنماؤں کی گرفتاریاں اور مقدمات عدالتی عمل ہے جس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ کلیولینڈ شہر کے کالج کیمپس میں ہوا جو 90 منٹ تک جاری رہا۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے صدارتی مباحثے میں خاصا جوش و خروش اور کسی قدر تلخی بھی دیکھنے میں آئی۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر سخت تنقیدی جملوں کا تبادلہ کیا۔ ریاست اوہایو کے شہر کلیولینڈ میں منگل کی شب کو ہونے والے مباحثے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کی حکمت عملی پر دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر اعتراضات کیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ مہلک وبا ہے لیکن انہوں نے عوام کو کچھ نہیں بتایا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ صدر کو مسائل سے نکل کر کرونا وبا کی پیش قدمی کو روکنا چاہیے تھا، جس پر ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں اور ہم ویکسین کی تیاری میں چند ہفتے کی دوری پر ہیں۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے متعلق دونوں امیدواروں نے الگ الگ رائے کا اظہار کیا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان مباحثہ 90 منٹ تک جاری رہا، جس کے دوران معیشت، صحت اور انتخابات سے متعلق امور پر بحث کی گئی۔ ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن نے ووٹرز پر زور دیا کہ وہ الیکشن کے روز اپنا حق رائے دہی لازمی طور پر استعمال کریں اور صدر ٹرمپ کی تجاویز سے نہ گھبرائیں کیونکہ ان کے بقول شاید وہ نقصان قبول نہ کر سکیں۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انتخابات میں ڈیموکریٹس کی جانب سے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا خدشہ ہے۔ ان کے بقول گزشتہ ہفتے کچرے سے بیلٹ پیپرز بھی ملے ہیں۔ مباحثے کے دوران ایک موقع پر جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ سے ٹیکس دستاویزات دکھانے کا بھی مطالبہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک اسکول ٹیچر سے بھی کم ٹیکس ادا کیا ہے۔ ٹیکس ادائیگی سے متعلق جو بائیڈن کی تنقید پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز کا ٹیکس ادا کیا ہے۔ منگل کو ہونے والے 90 منٹ کے مباحثے میں دونوں امیدواروں نے ایک دوسرے پر ذاتی نوعیت کے حملوں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بارہا کوشش کی. جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ امریکہ کی تاریخ کے بدترین صدر ہیں. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی صدارت کے 47 ماہ میں اتنا کام کیا ہے جتنا جو بائیڈن بطور نائب صدر اور سینیٹر 47 برس میں نہیں کر سکے. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر بائیڈن ملک کے اگلے صدر منتخب ہوئے تو عوام مایوسی کا شکار ہوں گے کیونکہ ڈیموکریٹ پارٹی کے پلان میں ٹیکسس میں اضافہ بھی شامل ہے. مباحثے کے دوران دونوں امیدواروں نے کئی بار ایک دوسرے کو ٹوکا اور رکنے کا اشارہ کیا. مباحثے کے دوران بیشتر اوقات بائیڈن مسلسل کیمرے کی جانب متوجہ رہے جس پر صدر ٹرمپ نے انہیں امریکی عوام سے براہ راست اپیل کرنے پر ٹوکا. فاکس نیوز سے وابستہ ماڈریٹر کرس والس نے مباحثے کے دوران ایک موقع پر صدر ٹرمپ کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ وہ مباحثے کے قواعد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوسرے امیدوار کو بات مکمل کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں. بائیڈن نے ٹرمپ پر الزام عائد کرتے ہوئے اٹلانٹک میگزین کے ایک آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 2018 میں پیرس کے دورے کے موقع پر پہلی جنگ عظیم کی 7 سالہ تقریب کے دوران جنگ میں ہلاک ہونے والے امریکیوں کو شکست خوردہ قرار دیا. تاہم صدر ٹرمپ نے بائیڈن کے اس الزام کی تردید کی. کلیولینڈ شہر کے تعلیمی کیمپس میں دونوں امیدواروں کے درمیان 90 منٹ تک یہ مباحثہ جاری رہا. صدارتی مباحثہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب 5 ہفتوں کے بعد امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی انتخابات ہونا ہے. دونوں امیدواروں کی عمریں 70 برس سے زیادہ ہیں اور ان کے درمیان مزید 2 مباحثے ابھی اور ہونا باقی ہیں. صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلے مباحثے کے بارے میں ملا جلا رد عمل ظاہر ہو رہا ہے جن میں اپنی اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی کی جھلک ان تاثرات میں نظر آ رہی ہے. ریپبلکن پارٹی کے حامی صدر ٹرمپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مباحثے کے دوران اپنے مد مقابل پر چھائے رہے. دوسری طرف ڈیموکریٹک حامیوں نے نائب صدر جو بائیڈن کے استدلال کی تعریف کی ہے. کچھ لوگوں نے مباحثے کے دوران دونوں امیدواروں کے درمیان تند و تیز حملوں پر بھی اعتراض کیا ہے. معروف سیاستدانوں، تجزیہ کاروں اور مبصرین نے ٹویٹر پر ابھی مختصر تبصرے کیے ہیں. بعض لوگوں نے مباحثے کے معیار پر بھی اعتراض کیا ہے. آنے والے دنوں میں اس مباحثے کی تفصیلی بازگشت سنائی دے گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں رواں سال ہونے والے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے علاوہ بھی کئی امیدوار میدان میں ہیں. تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کہلانے والے یہ امیدوار ماضی میں امریکی انتخابات میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، لیکن کیا اس بار یہ امیدوار انتخابات پر اثر انداز ہو پائیں گے؟ آئیے آپ کو رپورٹ سنواتے ہیں جسے تیار کیا ہے فائزہ بخاری نے.
اب تک اکثر افراد جان چکے ہوں گے کہ امریکہ کے نئے صدر بننے کی دوڑ میں موجودہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر ریپبلکن پارٹی سے امیدوار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ان کے مد مقابل جو بائیڈن ہیں. لیکن شاید اکثر افراد یہ نہیں جانتے کہ اس صدارتی دوڑ میں دیگر جماعتوں کے امیدوار بھی شامل ہیں.
The Peace and Freedom Party, the American...
اکثر افراد ان سیاسی جماعتوں کے نام سے ہی واقف نہیں.
People really often don't know who these parties are.
ان چھوٹی جماعتوں سے الیکشن لڑنے والوں کو تھرڈ پارٹی امیدوار کہا جاتا ہے. 2020 کی صدارتی دوڑ میں دو امیدوار نسبتاً زیادہ پہچان رکھنے والی تھرڈ پارٹیوں سے ہیں، لبرٹیرین پارٹی سے جو جوگرسن اور گرین پارٹی سے ہاوی ہاکنز. ایک اور امیدوار ہے مقبول ریالٹی سٹار کم کارڈیشین کے شوہر موسیقار کانیے ویسٹ.
The most puzzling campaign, but...
یہ گتھیوں سے بھری سیاسی مہم ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کانیے ویسٹ نے اپنی جماعت برتھ ڈے پارٹی کے لیے سمیٹی. وہ اپنے ریک سانگز میں کھل کر مذہب پر بات کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ مذہبی قدامت پسند ووٹروں کی توجہ حاصل کر پائیں.
گو کہ ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو صدارتی دوڑ میں بڑے حریف تصور نہیں کیا جاتا، لیکن یہ الیکشن میں کوئی نیا موڑ لانے کی وجہ بن سکتے ہیں، جیسے گزشتہ انتخاب میں صدر ٹرمپ اور ہیلری کلنٹن کے درمیان مقابلہ.
2016
کے صدارتی انتخابات میں بلا شبہ تھرڈ پارٹی امیدواروں نے ہلری کلنٹن کے ووٹ کم کیے. ایگزٹ پولز نے واضح کیا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ڈالے گئے ووٹ در حقیقت ڈیموکریٹ جماعت کو ملنے والے تھے.
2016
میں بہت سے ووٹرز ٹرمپ اور ہلری دونوں کو پسند نہیں کرتے تھے. انہوں نے احتجاجاً تھرڈ پارٹیز کو ووٹ دیے.
تاہم ماہرین سمجھتے ہیں کہ 2020 کا الیکشن مختلف ہوگا.
اس بار یہ بہت واضح ہے کہ جو بائیڈن یا ٹرمپ میں سے ہی کوئی نیا صدر بنے گا, لہٰذا کوئی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے تھرڈ پارٹی کے امیدواروں کی مقبولیت بہت کم ہے.
گزشتہ صدارتی انتخابات کے دوران کچھ امریکیوں کی نظر میں ہلری کلنٹن کے منفی تاثر کی وجہ سے تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹس ملے, تاہم جو بائیڈن کے بارے میں ایسا تاثر موجود نہیں.
Hillary Clinton was seen as a darling of Wall Street and high finance.
Hillary Clinton کو بڑے مالیاتی اداروں اور عالمی تجارتی معاہدوں سے منسلک کیا جاتا تھا جنہوں نے پیشہ ورانہ مڈل کلاس افراد پر توجہ نہیں دی, لیکن جو بائیڈن ریاست پینسلوینیا کی ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, اسی لیے کچھ تجارتی معاہدوں سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اس کلاس سے مطابقت رکھتے ہیں.
With that demographic, even if he's associated with some of those trade deals.
کرونا وبا نے بھی ان تھرڈ پارٹی امیدواروں کو متاثر کیا. ان کے لیے نہ تو سیاسی مہم چلانا آسان ہے اور نہ ہی ٹی وی اشتہارات بنانے کے لیے فنڈز موجود ہیں.
اس بار تھرڈ پارٹی امیدواروں کا مقبول نہ ہو پانا ڈیموکریٹ جماعت کو فائدہ دے گا.
لیکن 2016 کے انتخابات نے ایک بات تو ثابت کی کہ جیت کی پیش گوئی کرنا آسان کام نہیں. الیزابتھ لی کے ساتھ فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ.
اور آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پولیو ورکرز کی, جو پر خطر مقامات اور نامساعد حالات میں بھی کام کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں. دہشت گردی بھی ان کے عزم کو شکست نہیں دے سکی. آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسے ہی بہادر پولیو ورکر سے جنہوں نے اپنی زندگی کے 24 سال اسی مشن کو دیے اور جن کے کام کا انداز دوسرے ورکروں سے کافی مختلف ہے. ملاقات کرا رہی ہیں سدرا ڈار.
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن کی توری بنگش کالونی میں اے ٹی وی چلاتی یہ ہیں خالدہ نسرین, کراچی کی سب سے عمر رسیدہ پولیو ورکر. ان کی عمر 60 برس ہے. یہ علاقہ دشوار گزار سمجھا جاتا ہے. یہاں کبھی پولیو کے کیسز بھی سب سے زیادہ رہے اور دہشت گردی کا خوف بھی. خالدہ ان خطرات سے ڈری نہیں. یہی وجہ ہے کہ علاقے کا ہر شخص ان کو جانتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے.
یہاں مرڈر بھی دو ہو چکے تھے اور اس کے بعد کوئی کام یہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, تو اس وقت میں نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ 2014 میں, کہ بہت زیادہ یہاں پہ تھریڈ ہوتی تھی اور مجھے بھی بہت ساری تھریڈ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن اگر میں ہمت ہار جاتی تو شاید میں یہ کام نہ کر پاتی. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ملالہ بننے کی کوشش نہیں کرنا, تو ہمارے گھروں کو ویسے ہی جو ہے نا اوکے کر کے چلی جانا. تو میں نے کہا کہ ناممکن ہے اور نہ ہی میں کروں گی اور نہ ہی مجھے یہ اجازت ہے.
خالدہ پولیو مہم کے دوران اپنی اے ٹی وی پر علاقے میں موجود ٹیموں کی کام کی جانچ پڑتال کرتی ہیں تاکہ مہم بنا رکاوٹ جاری رہ سکے.
پاکستان میں پولیو ورکرز کی جنگ جہاں اس بیماری سے ہے, وہیں اس رویے اور آگہی کی کمی کے خلاف بھی ہے جس نے اس بیماری کو اس ملک سے ختم ہونے نہیں دیا. لیکن خالدہ نسرین کی زندگی کے 24 برس اس جد و جہد میں گزرے ہیں کہ ان کا ملک کسی بھی طریقے سے پولیو سے پاک ہو جائے.
خالدہ نے اپنے علاقے سے پولیو کے کیسز کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو آگہی دی اور اس کا مثبت نتیجہ دیکھا.
تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے جنہوں نے مجھے عزت دی ہے, اور میں پہنچ جاتی ہوں تو سخت سے سخت گھر جو ہے وہ الحمدللہ مان جاتا ہے. یعنی کہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں یہ شاید میرے اندر کے جذبات جو ہیں, ان پیسوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں, یہ اندر میرے جو انسان ہے نا وہ چاہتا ہے کہ نہیں انسانیت کے کام آؤ اور کام کرو. جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ 100-100 بچے 200-200 بچے جو ہے نا اب آج ہوتے تھے اور پولیو سے افیکٹ ہوتا تھا ان کو, تو آج 8 ہوتے ہیں یا 7 ہوتے ہیں, وہی ان کے ہی ہوتا ہے جو ریفیوزل گھر ہوتے. کیونکہ ایک بچہ اگر ہمارے 200 گھروں میں ایک بچہ اگر جو نہیں پیتا تو وہی بچہ ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتا ہے, اسی کے اندر پولیو موجود ہے.
خالدہ کی اے ٹی وی پولیو کے خلاف مشن میں ان کی ساتھی ہے. جہاں کہیں کسی پولیو ورکر کو مشکل پیش آتی ہے, خالدہ اسی اے ٹی وی پر ان تک بر وقت پہنچ جاتی ہیں.
بائک لینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں تمام بچیوں کی نگرانی کروں اور فٹافٹ پہنچوں. یہ بائک میرا سمجھ لیں ہتھیار ہے, اور جیسے میری ایج ہے میں پیدل بھی چل سکتی ہوں الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ. لیکن آپ نے دیکھا کہ میرا ایریا کہاں سے کہاں تک ہے, ظاہر سی بات ہے کہ پھر میں انہی گلیوں میں سے بھاگتی بھی آ جاتی ہوں, اور بر وقت اس چیز کو میں خود کور کرتی ہوں.
دہشت گردی کا ماحول بھی ان جیدار پولیو ورکرز کو شکست نہ دے سکا, لیکن آج بھی اندیشوں میں گھرے گھرانوں کی جانب سے ملنے والا سخت رویہ ایک بڑا چیلنج ہے.
تو بدتمیزی کرتے ہیں, عورتیں بھی بدتمیزی کرتی ہیں. ہماری جاب ایسی ہے کہ دانت ہمارے سخت ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, لیکن اس زبان کو نرم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں کل پھر آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برداشت کا مادہ پیدا کریں.
خالدہ نسرین کا اعتماد اور کچھ بدلنے کا پختہ ارادہ بہت سی پولیو ورکرز کے لیے ہمت کا سبب بنا, جو آج کامیابی سے اس علاقے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں تاکہ ان کے علاقے کا ہر بچہ عمر بھر کی معذوری سے محفوظ رہ سکے. سدرہ ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں امریکہ نے مشرق وسطی میں دو تاریخی امن معاہدوں میں معاونت کی ہے. ان میں سے سب سے حالیہ معاہدہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان طے پایا. پہلا معاہدہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہوا تھا. امن اور تعاون کے جذبے کے تحت بحرین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اتفاق کیا ہے. دونوں ملک سفارت خانے قائم کریں گے اور سفیروں کا تبادلہ کریں گے, اپنے ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز کریں گے اور وسیع تر شعبوں میں تعاون کے منصوبے شروع کریں گے, جن میں صحت, تجارت, ٹیکنالوجی, تعلیم, سیکیورٹی اور زراعت کے شعبے شامل ہیں. سلسٹرم نے کہا کہ گزشتہ 72 سال میں اسرائیل کے ساتھ صرف دو امن معاہدے ہوئے تھے, اب مجھے قوی امید ہے کہ مزید معاہدے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین منصفانہ اور پائیدار امن کے امکانات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ عشروں کے عدم استحکام اور بحران کے بعد گزشتہ 3 برسوں میں مشرق وسطی میں حالات خاصے بہتر ہوئے ہیں. سلسم نے کہا کہ میں نے اپنے علاقائی شراکت کاروں کے ساتھ اعتماد کو بحال کیا ہے اور ہم نے مل جل کر داعش کی خلافت کو 100% ختم کر دیا ہے, اور ان انتہا پسندوں کو جو اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں اور عدم استحکام کا بیج بوتے ہیں الگ تھلگ کر دیا ہے. اب پورے علاقے اور ساری دنیا میں اقوام ایک دوسرے کی شریک کار بن رہی ہیں اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے اپنے عزم میں متحد ہیں, جو ایسی بدی سے پاک ہو جس سے دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے. سلسٹرم نے اسرائیل اور بحرین کے رہنماؤں کا اس تاریخی معاہدے کے لیے ان کی جرات پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی قیادت اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ مستقبل امیدوں سے لبریز ہو سکتا ہے اور اس کا ماضی کے تنازعات کی روشنی میں تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لا رہے ہیں, جو ہمارے خیال میں بہت تیزی سے دیکھنے میں آئے گا. یہ علاقہ زیادہ سے زیادہ مستحکم, محفوظ اور خوشحال بن جائے گا. مشرق وسطی کے لوگ جبکہ ایک روشن اور زیادہ پر امید مستقبل کے لیے کوشاں ہیں, امریکہ ان کے ساتھ بدستور کھڑا رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خبریں ایک بار پھر. امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ کلیولینڈ شہر کے کالج کیمپس میں ہوا. 90 منٹ تک یہ مباحثہ جاری رہا. پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق گزشتہ مالی سال کے اختتام تک پاکستان کے مجموعی قومی قرضوں کا حجم 44 خرب روپے سے تجاوز کر گیا۔ لکھنؤ کی ایک خصوصی سی بی آئی عدالت نے بابری مسجد انہدام معاملے میں انہدام کے تقریباً 28 برس بعد اپنے فیصلے میں تمام 32 ملزموں کو شواہد کے فقدان کی بنیاد پر الزامات سے بری کر دیا۔ اور افغانستان، اسلامی جمہوریہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں بین الافغان مذاکرات کا آغاز ہوئے 20 روز ہو گئے، لیکن دونوں فریق مشترکہ لائے عمل اور قواعد و ضوابط پر اتفاق نہیں کر سکے، تاہم ان مذاکرات میں پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے تھے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔